الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن حميد بن أنس رضي الله تعالى عنه وأنهم قال قال رجل عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به فابتلني ببلاء يكون أو قال فيه أجر، فقال سبحان الله لا تطيقه ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ عنوان قائم کیا ہے باب من کرہ الدعاء بالبلائے، یعنی آدمی اپنی طرف سے کوئی ایسی دعا نہ مانگے جس میں اللہ تبارک و تعالی سے آزمائش کا مطالبہ اور سوال کیا گیا ہو. چنانچہ یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی نے یہ دعا کی: اللہم لم توتنی مالن فاتصدق بھی فابتلینی ببلائن یکون فیہ اجر، کہ اللہ تو نے مجھے مال تو دیا نہیں کہ جس کا میں صدقہ کر کے ثواب وغیرہ حاصل کروں، تو تو مجھے کسی آزمائش میں ڈال کہ میرے لیے اس میں اجر اور ثواب ہو. گویا وہ اپنی طرف سے آزمائش کا سوال کر رہا ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ فرمائی. سبحان اللہ، یہ تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے. لا تطیقہ، تم اللہ کی آزمائش کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی تم خود اپنی طرف سے مطالبہ کرتے ہو، سوال کرتے ہو، کیا کوئی گارنٹی ہے کہ اس آزمائش میں پورے اترو گے؟ اللہ خود، کیا تمہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ دعا مانگتے کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور عذاب جہنم کے عذاب سے بچا لے. کوئی آدمی کو تو چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگے. ہاں، اگر کوئی آزمائش آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مانگے بغیر، تو پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے عافیت کے ساتھ گزار دے. باقی اپنی طرف سے آزمائش کا سوال کرنا، یہ گویا اپنی بہادری دکھلانا ہے اور یہ درست نہیں ہے. اب یہ دنیا کے اندر جو بھلائی چاہی گئی اس میں سبھی چیزیں آ جاتی ہیں. دنیا کی جتنی بھی نعمتیں جو آدمی کے لیے آخرت میں معین ہو سکتی ہیں، کہ آدمی تندرستی، کشادہ حلال برکت والی روزی، کشادہ مکان، صالح بیوی، مطیع اور فرما بردار اولاد، اچھا تذکرہ اس کا لوگوں کے اندر، یہ ساری چیزیں، شریعت پر عمل کا اہتمام، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی بھلائی میں آ جاتی ہیں، اور آخرت کی بھلائی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں جو اجر و ثواب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا جو معاملہ کیا جائے گا وہ اس میں آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ جامع دعا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. ویسے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں لیکن اس کی جیسی قدر و قیمت ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں ہے نہیں. بڑی جامع دعا ہے، ساری بھلائیاں دنیا اور آخرت کی اس کے اندر آ جاتی ہیں. ہمارے یہاں حضرت شاہ عبد القادر صاحب جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے مواعظ سنائے جاتے تھے، دیکھا میں نے ان مواعظ میں حضرت کے آخر میں بس یہی ایک دعا، حضرت پیران پیر کے مواعظ میں یہی ایک دعا آخر میں آتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. اتنا اتنی بڑی شخصیت ہے جو ان کے یہاں اسی کا صرف، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اس لیے چھوٹی سی دعا ہے، جب بھی آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاوے یہ تو ضرور مانگے. نماز کے بعد بھی جو دعا کی جاتی ہے اس میں اتنی دعا کا اہتمام کر لے وہ سب کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گی. باقی مزید کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، نورو نرا نور، لیکن یہ ایک مختصر سی دعا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سکھلائی. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا حمید بن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہم قال دخل قلت لحمید النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم. دخل یعنی دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل قد جہد من المرض فکانہ فرخ منطوف قال ادعو اللہ بشیء اوصله فجعل یقول اللهم ما انت معذبی به فی الآخرة فاجله فی الدنیا قال سبحان اللہ لا تستطیعه او قال لا تستطیعو اللہ قل اللهم آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودعا له فشفاه اللہ عز وجل. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اس میں تو صرف اتنا ہے تشریف لے گئے، تو اس روایت کے راوی زہیر انہوں نے اپنے استاد حمید سے پوچھا کہ کون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جی ہاں، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے، قد جہد من المرض بیماری کی وجہ سے وہ بالکل ایک دم مشقت میں اور تکلیف میں پڑا ہوا تھا اور بڑا گویا کمزور ہو گیا تھا. فکانہ فرخ منطوف ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چوزا ہو اور اس کے پر اکھاڑ دیے گئے ہوں، تو پر اکھاڑا ہوا چوزا کیسا معلوم ہوتا ہے، ایسا کمزور نحیف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو اللہ بشیء اوصل ہو، یا اللہ تعالیٰ سے اس دعا مانگو یا اللہ سے مانگو. یہ تو اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، تو لیکن دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کوئی دعا اللہ سے مانگا کرتے تھے؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول، میں یہ دعا مانگتا تھا. وہ آگے دعا رہی ہے، چنانچہ وہ کہنے لگا اللہم ما انت معذبی بھی فی الآخرہ فاجلہ فی الدنیا، کہ اللہ تو مجھے دنیا کے آخرت میں جو عذاب دینے والا ہے دنیا میں دے دے. اب جو اللہ تعالیٰ سے آدمی یہ کیوں نہ مانگے اللہ مجھے آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب سے بچائے رکھے. آدمی بھی کبھی اپنے ذہن سے چیز سوچتا ہے کیسی ناقص چیز، تو جیسے کہ اگلی روایتوں میں گزرا عافیت مانگو. ابھی اسی کے دوران ایک جو تھے ایک اللہ والے تھے جیل میں پہنچا دیے گئے، قید کر دیے گئے، اور اب وہ قید میں ہیں. خواب میں دیکھا تاکہ یہ تم کو یہ جو حالت پیش آئی ہے وہ تمہاری دعا کی وجہ سے. کہا کیا دعا؟ کہ تم نے دعا مانگی تھی اللہ دو وقت پر روٹی مل جائے صبح شام، تو تمہاری دو وقت کی روٹی کا انتظام ہو گیا. تم کو تو یوں چاہیے تھا کہ عافیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. چنانچہ انہوں نے توبہ کی اور عافیت کے ساتھ. تو پھر دوسرے روز بادشاہ کا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ بھئی یہ جس ان پر جس جرم کا الزام لگایا تھا وہ صحیح نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو. دوبارہ یہ ہے کہ آدمی جب بھی کوئی اس طرح اپنے لیے دعا کرتے تو الفاظ، اسی لیے بہتر تو یہی ہے کہ جو الفاظ منقول ہیں، معصور ہیں قرآن اور حدیث میں، کوئی ایسی دعا نہیں دنیا آخرت کی بھلائیوں سے تعلق رکھنے والی جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا کر عملی طور پر بتلایا نہ ہو. اس لیے ان دعاؤں کو دیکھ کے اپنے حال کے مناسب، بعد مرتبہ آدمی کسی حالت سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ان دعاؤں کو دیکھے اور اس میں جو دعا اپنے حال کے مناسب ہو اس کو مانگے. اس میں تو بہرحال اس نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے آخرت میں جو سزا دینے والا ہے، عذاب دینے والا ہے، وہ مجھے دنیا ہی کے اندر دے دے. قال سبحان اللہ، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، لا تستطیع، اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے. تمہیں یہ کیوں نہیں کہا اللہم آتنا فی الدنیا حسنتاً، کہ اللہ تو مجھے آخرت کے اندر بھلائی دے دے، دنیا میں بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا دے. بہرحال آدمی جس وقت دعا مانگے تو سوچ دے، اب جب دعا مانگنے ہی کے لیے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو کامل درجے کی مانگنی چاہیے. جیسے حضرت جنید رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق ہے، جو ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے ندی کے کنارے پر، تو وہاں کشتی میں کچھ نوجوان تھے شراب پی رہے تھے، تو انہوں نے شراب پینے والے جو ہوتے ہیں ان کو کچھ چاہیے جس سے وہ کھیل کود کریں، تو سر پیٹیا کہتے ہیں اس کو، ایک ادھر سے یہ کرتا ہے ایک ادھر سے چھیڑتا ہے. بھی کوئی سر پیٹیا ہے کہ دیکھا، یہ جانتے پہچانتے نہیں تھے، ان کو ساتھ بٹھا لیا اور جو ہے ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنے لگے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اپنی ولایت عطا کر. سب ولی بن گئے. اب دیکھیے اگر بد دعا کرتے تو، اگر جب دعا ہی اللہ سے مانگنے ہی بیٹھے ہیں تو کائی کو کسی کا نقصان، ان کو ہی اللہ ہدایت دے دے، ان کو خود اپنے فعل کے اوپر ندامت ہوگی بعد میں کہ ہم نے یہ کیا معاملہ کیا. یہ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعالو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کے لیے دعا فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بیماری سے شفا دی. باب من تعوذ من جہد البلائے، جو آدمی آزمائش کی سختی سے اللہ کی پناہ چاہے. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا العامش قال حدثني مجاہد عن عبد الله بن عمر قال يقول الرجل اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ثم يسكت فاذا قال ذلك فليقل الا بلاء فيه علام. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی دعا کرتا تھا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، کہ اللہ آزمائش کی سختی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. آگے دوسری روایت آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. جہد بلاء آزمائش کی سختی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا گویا مختصر مفہوم یہ بتلایا گیا کہ آدمی ایسے حالات میں گرفتار ہو جاوے، ان حالات سے تنگ آ کر وہ موت کو زندگی پر ترجیح دینے لگے. گویا جن حالات سے گزر رہا ہے ان کا برداشت کرنا اس کے قابو سے باہر ہو، ایسی آزمائش تو اس سے پناہ چاہیے گی. اب اس کی اب بہت سونے الگ انداز سے تشریح بازوں نے کہا کہ جو ہے مال کی قلت اور اولاد کی کثرت اس کی وجہ سے ان کا حق ادا نہیں کر پاتا، پریشان ہے، اور بھی بہت ساری. اب یہ اسی جملے میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو ایک آدمی یہ دعا کر رہا تھا، پھر وہ خاموش ہو جاتا تھا. تو کہا جب یہ دعا کرے تو یوں کہ اللہ بلان فی علاؤں، کہ مگر وہ آزمائش جس میں اللہ تیری طرف سے مراتب کی بلندی ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مل تو خود ہی اس طرح ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں صبر کی بھی توفیق دیتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مرتبہ اللہ کے ہاں مقدر ہوتا ہے تو اور وہ اپنے عمل کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں اور اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں اور پھر اس مرتبے تک اس کو پہنچاتے ہیں. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوض من جہد البلاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء وسوء القضاء. یہ روایت پہلے بھی آ چکی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعا میں ان چار چیزوں سے پناہ چاہتے تھے. جہد البلاء آزمائش کی سختی، یعنی وہی ایسے حالات میں آدمی کا گرفتار ہونا جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوں اور جس کے نتیجے میں وہ موت کو زندگی پر ترجیح دینے پر آ جائے، اور بدبختی تک پہنچ جانے سے، یعنی آخرت کے اعتبار سے جو چیزیں آدمی کی قسمت پر مہر لگانے والی ہیں اس سے بھی پناہ چاہی گئی ہے، اور دشمنوں کی خوشیاں منانے سے، یعنی آدمی ایسے حالات میں گرفتار ہو کہ اس کو دیکھ کر دشمنوں کو خوشی کی اظہار کا موقع مل جائے، یہ چیز آدمی کے لیے ان حالات سے بھی زیادہ اذیت دینے والی ہوتی ہے، اس لیے اس سے بھی پناہ چاہی گئی. اور تقدیر کے فیصلوں کے، یعنی تقدیر کے فیصلوں کی برائی سے، مطلب یہ ہے کہ تقدیر کا کوئی ایسا فیصلہ اس کے حق میں جو اس کے لیے سختی کا باعث ہو، اس سے پناہ چاہیے. باب من حقا کلام الرجل عند العتاب. کوئی آدمی کسی کی بات کو سرزنش کے موقع پر نقل کرے، یعنی کوئی آدمی کچھ بولا اور وہ بڑا آدمی اس کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے تو اسی کے جملے کو بطور تنبیہ کے اس کے اوپر لوٹا رہا ہے، یہ بھی تنبیہ کی شکل ہوتی ہے جیسا اندر آ رہا ہے. حدثنا عبداللہ بن ابی بکر و مسلم نحوہ قال حدثنا الاسود بن شیبان عن ابی نوفل بن ابی اقرب ان اباہ سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصوم. ابو نوفل بن ابو اقرب کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے متعلق پوچھا، یعنی میں نفل روزے رکھنا چاہتا ہوں، اس طرح رکھوں. فقال صم یوما من کل شهر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان بتلایا کہ مہینے میں ایک روزہ رکھو نفل. قلت بی ابی انت و امی زدنی. تو یہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کچھ اور اضافہ کر. قال زدنی زدنی سوم یوم میں نے من کل شہر. اچھا اضافہ کر دیجئے، اضافہ کر دیجئے. اچھا بھی دو روزہ رکھو. جب یہ وہ اضافہ کر دیجئے جو جملہ انہوں نے کہا تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لوٹایا، یہ بطور عتاب کے، بطور سرزنش کے، اس لیے اس کو اس روایت میں یہاں پر لائے کہ اچھا پھر مہینے میں دو روزے رکھو. کل تو بھی ابھی انت و امی زیدی فینی اجے دونی قویہ. کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اور اضافہ فرمائیے، میں اپنے آپ کو جو ہے قوت والا پاتا ہوں، یعنی مجھ میں اس سے بھی زیادہ روزے رکھنے کی طاقت ہے. فقال انی اجدونی قویا، انی اجدونی قویا. کہ اچھا میں اپنے آپ کو قوت والا پاتا ہوں، اپنے آپ کو قوت والا پاتا ہوں، یعنی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عتاب کے، سرزنش کے، تنبیہ کے ان کے اس جملے کو لوٹایا. فاف ہوا یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. حتی ظننت انہ لن یزیدنی، یہاں تک کہ کہا مجھے خیال ہوا کہ شاید اب آپ اضافہ نہیں فرمائیں گے. پھر آپ نے فرمایا سم صلاۃ من کل شاہد. کہ اچھا مہینے میں تین روزے رکھو. ویسے یہ تین روزوں والا جو حساب ہے مہینے کا وہ بہت ساری روایتوں میں آیا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ثواب ہے وہ نیکی کا ثواب 10 گنا ہے, تو تین روزے میں گویا 30 روزوں کا ثواب مل جائے گا. اب یہ ہے کہ کون سے دن ہو مہینے کے, اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں, اور جس آدمی کو جو سہولت ہو اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے. عام طور پر تو روایتوں میں ایام 20 یعنی وہ چاند والی راتیں جو ہیں 13, 14 اور 15, تو چاند کی 13, 14 اور 15 یہ دن کا روزہ رکھے. یا یہ ہے کہ جو ہے ہر مہینے میں کسی مہینے میں ہفتے کے جو دن ہیں ان کو تقسیم کر دے, ایک مہینے میں سنیچر اتوار اور پیر کا روزہ رکھا, دوسرے مہینے میں جو ہے منگل بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا شروع میں, یا مہینے کے آخر میں اسی طرح, یہ مہینے کے شروع کی بات, اسی طرح ہر کسی مہینے شروع میں رکھنے کے بجائے مہینے کے آخر میں رکھ رہا ہے تو بھی اسی طرح رکھ سکتا ہے. بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر 10 دن کا, یعنی پہلے چاند کو, 11ویں چاند کو اور 21ویں چاند کو, یہ بھی آتا ہے کہ پیر اور جمعرات اور پھر پیر ایک مہینے میں, اور دوسرے مہینے میں پھر جمعرات پیر اور جمعرات, اس طرح رکھے. تو بہرحال مختلف طریقے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. مجبوری صورت میں سید نے زکات آپی شکایت, بھائی سادات زکات کے مصرف نہیں ہے, ان کو زکات نہیں دی جا سکتی, آپ اپنے خالص مال سے ان کی مدد کیجیے. دسویں محرم یوم عاشورا کے دسترخوان وسیع کرنے سے پورے سال اہل و عیال پر وسعت رہتی ہے. یہ ہے بعض ضعیف روایتوں میں, مشکات میں بھی یہ روایت ہے. ویسے اسلاف کے ہاں اس کا معمول تھا کہ بھائی دسویں محرم کو گھر والوں کے اوپر وسعت کرے آدمی. امام صاحب نے عصر کی نماز میں تیسری رکعت میں قاعدہ کر لی, اتنے سارے لمبے سوالات نہیں کیا کرتے, اتنے ہوں تو دار افتاء میں بھیج دو, وہاں سے جواب مل جائے گا, ایسا مختصر ہے. امام صاحب نے عصر کی نماز میں, یہ مجلس مسئلے بتانے کی نہیں ہے, یہ مجلس تو اسی کے لیے ہے, حدیث کے درس کے لیے ہے, کوئی ایکاد کوئی مختصر چیز کوئی پوچھ لے. اب لوگوں نے لمبے لمبے سوالات یہاں بھیجنا شروع کر دیے, اس کے لیے دار الافتاء میں بھیج دو, انشاءاللہ وہاں سے جواب آپ کے پاس بھی محفوظ رہے گا. امام صاحب نے عصر کی نماز میں تیسری رکعت میں قاعدہ کر لیا اور مقتدی نے حکم دیا تو فوراً کھڑے ہو گئے اور سدے سوانی کے سلام پھیر گئے. اگر وہ زیادہ نہیں بیٹھے تھے تو کوئی حرج کی بات نہیں. میری عورت کو بعد میں توبہ نماز میں سدے میں جاتے وقت پیشاب کی جگہ سے ہوا نہیں بلکہ آواز بھی جاتی, تو نماز ٹوٹ جاتی کبھی کبھی, 2 یا 3 مہینے تک ایسا رہتا ہے. یہ آواز اگر جو ہے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ہے, ہوا نہ ہو تو اس صورت کے اندر بہرحال اس سے نماز نہیں پھانسی ہوگی. فرض نمازوں کے بعد جو نوافل پڑھنے کی ہوتی ہے تو بعض جاہل لوگ اس کو پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں اور چھوڑنے والوں پر دان تان کرتے ہیں. یہ نوافل جو ہے بھائی شریعت نے ہر چیز کا ایک درجہ مقرر کیا ہے اور اس درجے کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ بھائی نماز کے اندر فرائض ہیں, جیسے عشاء کی نماز ہے اس کے اندر 4 رکعت فرض ہے, کچھ سنن ہیں, سنن میں بھی موقعدہ اور غیر موقعدہ, کہ بھائی 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد موقعدہ ہے, اور واجب ہے جیسے کہ وتر واجب ہے اور وہ اس کے بعد 2 رکعت کے بعد مزید 2 رکعت وہ نفل کا درجہ رکھتی ہے. تو یہ نفل جو ہے ایسی نماز نہیں ہے کہ کوئی نہ پڑھے تو اس کے اوپر تان کیا جائے, یا اس کے تان زبان سے نہ کرتے ہوئے دل میں اس کے متعلق یہ خیال آیا یہ تو نفل پڑھتا نہیں ہے تو بھی ایسے آدمی کے لیے درست ہے. پھر ضروری کا درجہ دیا گیا. اسی لیے جو وہ لوگ جو مقتدا ہیں جو علمی اعتبار سے ان کو تو تاکید کی گئی ہے کہ اس کو چھوڑیں لوگوں کے سامنے تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ چیز جو ہے جو واجب کا درجہ رکھتی بڑا ضروری قرار دیا جائے تو پھر اعلانتان کیا جائے تو پھر وہ پھر چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے. اسی لیے یاسین کا ختم کبھی حالات کے اندر کیا جاتا ہے. تمام کتب فتوا میں لکھا ہے کہ اگر جو پڑھتے ہیں دوسروں کو جو نہیں شریک نہیں ہوتے ان کے متعلق دل میں کوئی برائی نہ آوے ان کے اوپر تان و تشی نہ کرے اس کو ضروری نہ سمجھے پڑھنے والا تو اس کی اجازت ہے ورنہ اجازت نہیں کہ ورنہ تو بدعت ہو جائے گا. ایک شخص کی ایک غیر مسلم سے دوستی اب اس غیر مسلم کی ماں کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ مسلمان دوست ہے اس کے ساتھ اس کی ماں کے جنازے میں شمشان جا سکتا ہے؟ اس کا غیر مسلم کا اصرار ہے کہ وہ نہیں جائز نہیں, نہ تو اس کے جنازے میں جائز ہے نہ ہمارے جنازے میں غیر مسلم کو شریک ہونے کی کرنے کی اجازت ہے. حضرت کسی بھی مسلمان کو کسی بھی حال میں منافق کہہ سکتے ہیں, اسے لوگوں کو مارنے کے لیے بول سکتے ہیں. اب نفاق کی قسمیں بتلائی گئی ہے جو عقیدے کے متعلق وہ تو ہم نہیں سکتے, کسی کے متعلق بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وہ واقعتاً دل سے ایمان نہیں رکھتا زبان سے اظہار کرتا. اور ایک ہے نفاق عمل کا, یعنی جو آدمی شریعت کے فرائض واجبات کا ادا نہیں کرتا وہ نفاق عمل سے تعبیر کیا جائے. اس اعتبار سے ہر وہ آدمی جو عملی کوتاہی میں مبتلا ہو وہ اس پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال اس طرح کسی کو مخاطب کرنا یہ جائز نہیں ہے, درست نہیں. مناسب جوان بیٹا بھی موجود ہو اور شوہر بھی حاضر ہو اور موجود ہو تیار بھی ہو تو عورت کی کس سے خدمت لینا چاہیے, یعنی کیا خدمت اور کس نوع کی خدمت چاہیے؟ یہ بھی دائفتہ سے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما أرسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
لا إله إلا الله لا الصمد الذي لم يلد ولم يولد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والعمل يا محمد نبی کریم سلاست کے طریقوں کی منتوں کو اپنی زندگی ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائیں. تمام رسائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق کی تحسین فرما. اے اللہ جن بچوں نے ان کی قرآن کی تکمیل کی ہے ان کے حق میں اس کو بابرکت بنا. اے اللہ رات اور ان کی مختلف توقعات میں زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھ کر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور جس طرح ان سینوں کو قرآن میں قرآن سے مدد فرمایا ہے قرآن علوم و معارف سے ان کو مالا حال فرما قرآن اعمال صالحہ کا فرما قرآن اخلاق کی فاضلہ سے ان کو مدد فرما اور ان قرآن کی تکمیل پر جو آج
انہوں نے اپنے ابھی کے پاس بات کیے ہیں ان والوں کو ان بچوں اور ان والے اور خاندان ان کے اساتذہ اور لڑکیوں کو جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حمدوں میں لگا رکھا ہے ان تمام کے لیے اے اللہ عزت کی تقریر کو آسان فرما اور والدین نے ان سے جو توقعات قائم کی ہیں ان کو مال اپنے فضل سے پورا فرما اماروں شہر میں کامل حاصل ملا ادا فرما ہم لوگوں کی طرفوں سے پریشان حالوں کی حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند محفوظوں کو دھیان میں خطرناک محفوظوں کو بڑی فرما جو بھی مصیبت میں گرفتار ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دیر اور بڑا استعمال ہمیں اور اپنی امت کو عطا فرما ان شکروں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری سفر سے